اس دور میں بھی اور آج کل بھی ہمارے ہاں بعض دیہاتوں میں زمیندار جب نیچے کا ڈریس پہنتے ہیں تو وہ اتنا لٹکا کے پہنتے تو آگے آگے چلتے تو پیچھے کپڑا ہے وہ لٹکتا چلا جاتا ہے, اور ایسا کرنا بڑائی کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے, لہذا تکبر کے اظہار کے طور پر کپڑے کو لٹکانا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر ویسے کسی کا جسم اگر پتلا ہے اور وہ اپنے اوپر کس کا لباس نہیں پہن سکتا اور بار بار ڈھیلا ہو جاتا ہے یا لٹک جاتا ہے یا بے خیالی میں لٹک جاتا ہے اور تکبر نہیں یا نیت میں کوئی خرابی نہیں, تو ایسی صورت میں اجازت ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ڈالا جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان کو پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر ایک, تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکانے والا. نمبر دو, احسان جتانے والا. اور نمبر تین, جھوٹی قسموں سے مال کو ترقی دینے والا. پہلی بات تو مردوں سے متعلق ہے, لیکن دوسری بات احسان جتانے والا, یعنی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس کو تانے دینے والا اور اس کو ستانے والا, اس نیکی کا اور اس بھلائی کا بار بار ذکر کرنے والا, اور جھوٹی قسموں سے مال کو ترقی دینے والا. اور اگر اس بات کو آپ دیکھیں تو اپنے بازاروں کا حال دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے اور اس کی قیمت بتانے کے لیے اس کی کوالٹی, عموماً دکاندار بے دریغ قسمیں کھاتے ہیں. تو یہ قسمیں کھانا جو ہے, اور پھر یہ کہ خاص طور پر وہ جھوٹی بھی ہوں, اگر سچی ہو تو بار بار وہ قسم کھانا بھی پسندیدہ نہیں کہ انسان اپنی بات کو کرنے کے لیے قسم کا سہارا لے. انسان کے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے یا دوسروں کے اندر اس کا اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ قسم کے بغیر بھی بات منوا سکے. لیکن جہاں سچی قسم کھانا بھی پسند نہیں تو وہاں جھوٹی قسم کھانا تو اور بھی ناپسندیدہ, اور اتنا ناپسندیدہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے رب کے پاس پہنچے اور وہ اس سے منہ موڑ لے.
وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, الاسبال فی الازار والقمیس والعمامت من جر شیئا خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, رواہ ابو داود والنسائی باسناد صحیح. حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ لٹکانا تیبن قمیص پگڑی سبھی میں ہے, جو شخص بھی کپڑے کو تکبر کے ساتھ لٹکائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کا لباس اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لباس جسم کے کس حصے پر پہنا جاتا ہے, اصل بات یہ ہے کہ انسان کس سوچ اور کس نیت کے ساتھ پہنتا ہے اللہ کے ہاں وہ دیکھی جاتی ہے. لباس خواہ قیمتی ہو یا سستا ہو, خوبصورت ہو یا عام سا ہو, اصل چیز یہ ہے کہ انسان اسے پہن کر تکبر کا شکار نہ ہو.
اگلی حدیث ہے حضرت ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرمایا, میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے کو صحیح تسلیم کرتے تھے, یعنی اس کو اپنا بڑا سمجھتے تھے. وہ جو بات کہتا لوگ وہ بات مان لیتے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے عرض کیا, علیک السلام یا رسول اللہ. میں نے یہ دو مرتبہ کہا تو آپ نے فرمایا, علیک السلام نہ کہو, کیونکہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے, بلکہ السلام علیک کہو. راوی کہتے ہیں, میں نے عرض کیا, آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا, میں اللہ کا رسول ہوں. اس اللہ کا کہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہ تیری تکلیف دور کر دے. اتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں, کیونکہ نیا شخص آیا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا ہے. فرمایا کہ وہ ہے کہ جب دکھ میں تم اسے پکارا تو تمہارا دکھ دور کر دے, اور اگر تو قحط سالی میں مبتلا ہے, یعنی کھانے کو نہیں ملتا, اور اس سے دعا کرے تو وہ تیرے لیے نباتات اگا دے, یعنی تیری زمینوں کو ہرا بھرا کر دے, اور اگر تو کسی بے آب و گیا صحرا میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے تو تو اللہ سے دعا کرے اور تیری سواری تجھے واپس لوٹا دے. یعنی ہر حالت میں اس کو پکارو, ہر ضرورت پوری کرے گا. راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. راوی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد کسی آزاد یا غلام شخص یا کسی اونٹ یا بکری کو گالی نہیں دی، انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. آپ نے فرمایا کسی نیک کام کو معمولی نہ سمجھنا، یعنی چھوٹا حقیر نہ سمجھنا، اور اپنے کسی بھائی سے بات کرو تو خندہ پیشانی سے بات کرو، بے شک یہ بھی نیکی ہے، اور اپنے تیبن کو نصف پنڈلی تک اونچا رکھا کرو، اور اگر اتنا نہیں تو زیادہ زیادہ ٹخنوں تک رکھا کرو، اور تیبن کو لٹکانے سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تیری کسی ایسی کمزوری پر تجھے آر دلائے جسے وہ جانتا ہے تو اس کو اس کی کمزوری پر آر نہ دلا جسے تو جانتا ہے، کیونکہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی اگر کوئی تجھے آ کے کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، یہ خرابی ہے، تو ایسا اور ایسا ہے، اور اگر تجھے پتا ہو کہ اس کے اندر بھی کوئی کمزوری اور خرابی ہے تو اس کا ذکر نہ کر. کتنا عمدہ اخلاق سکھایا، کیونکہ تمہیں آر دلانے کی ضرورت نہیں. جو اس کے اندر کمی یا کمزوری یا خرابی ہے اس کا اسے وبال خود بھگتنا پڑے گا. جب تم اسے شرمندہ کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کی وہ برائی دور ہو جائے اور تمہارے اندر وہ خرابی پیدا ہو جائے، کیونکہ آر دلانے سے منع کیا گیا. اور فرمایا کہ خاص طور پر اگر کوئی شخص کسی کمزوری یا خرابی پر ہنستا تو اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے کہ وہ شخص اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی کسی کی بیماری، تکلیف یا شکل یا کسی ایسی چیز پر نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز کر اللہ تعالیٰ اس سے تو ہٹا دے گا لیکن تمہیں اس میں ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر شکل وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ انسان کے اپنے بس میں تو نہیں. اگر ہماری ایسی بن جاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے. یہاں پر ایک بات یہ کہ تیبن کو اونچا رکھنے کا کہا گیا. ہم عام طور پر اس طرح کا دیکھتے تو ہمیں بڑا ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا اتنے اونچے آر پہنا، لیکن جب ہم شارٹس میں دیکھتے ہیں بچوں کو یا بڑوں کو تو ہمیں شاید اتنا برا نہیں لگتا جتنا کوئی اور کپڑا اوپر کیا ہوا برا لگتا ہے. صرف یہ سوچ کی بات ہے، کلچر کی بات ہے، ایک طور طریقے کی بات ہے. اگر پسند اور ناپسند ہماری وہ ہو جائے تو ہماری نگاہیں بھی اس کو برا نہ سمجھے، لیکن چونکہ ہمارے تصورات میں وہ چیز ایک برائی بن کر داخل ہوئی، بچپن میں ہم نے ایسے لباسوں پہ لوگوں کو ہنستے دیکھا، لہذا اس سے ایک طرح کی یعنی نفرت دلوں میں بیٹھ گئی. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک شخص اپنا تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جاؤ اور وضو کرو. وہ گیا اور وضو کیا، پھر واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور وضو کرو. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم فرمایا، پھر آپ خاموش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے کپڑا لٹکا رکھا. یہ مردوں کے لیے ہے، یعنی وہ نہ نماز ہے نہ وضو ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث ہے، حضرت قیس بن بشر تغلبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ نے بتایا جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ہم نشین تھے، فرمایا دمشق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابن حنزلیہ تھا، وہ تنہائی پسند تھے اور لوگوں کے ساتھ کم ہی بیٹھتے تھے، وہ نماز میں محو رہتے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو تسبیح اور تکبیر میں مشغول ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لے جاتے. ایک دن ہم حضرت ابو الدرداء کے پاس بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے پاس سے گزرے. حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا ہمیں ایک ایسی بات بتا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ کو اس سے نقصان نہ ہو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا. سریہ کہتے ہیں ایک ایسے لشکر یا ایسے فوج کو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے، دوسروں کو بھیجتے تھے، یعنی ایسی ایکسپیڈیشن کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہوتے تھے. جب وہ لوگ واپس آئے تو ان میں سے ایک شخص آیا اور مجلس میں بیٹھ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا اگر تم دیکھتے کہ جب ہم نے دشمن سے مقابلہ کیا تو فلاں آدمی نے حملہ کیا، نیزہ پھینکا اور کہا اسے میری طرف سے وصول کر، میں ایک غفاری لڑکا ہوں، اس کے اس کال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کا اجر ضائع ہو گیا. ایک اور آدمی نے یہ بات سنی تو کہا مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. تو وہ دونوں آپس میں جھگڑے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو فرمایا سبحان اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آخرت میں اس کو اجر دیا جائے اور دنیا میں اس کی تعریف کی جائے. میں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مسرت ہوئی، انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگے کیا تم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہاں، وہ اس بات کو دہراتے رہے حتیٰ کہ میں دل میں یہ کہنے لگا کہ یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. فرمایا ایک دن پھر وہ ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے کہا ایک بات بتاؤ جو ہمیں فائدہ دے اور تمہیں نقصان نہ ہو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جہاد کے گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ صدقے کے لیے ہاتھ کھولنے والا کہ اس کو بند نہیں کرتا, یعنی دیتا ہی رہتا ہے. پھر وہ ایک دن ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ہمیں ایک بات بتائیں جو ہمیں فائدہ دے اور آپ کو اس سے نقصان نہ ہو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوں اور وہ اپنے تہبند کو نہ لٹکائے. یہ بات خریم کو پہنچی تو انہوں نے جلدی سے ایک استرا لیا اور اپنے بال کو کانوں تک کاٹ لیا اور اپنے تہبند کو نصف پنڈلی تک بلند کر لیا. پھر وہ ایک دن ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے عرض کیا ہمیں ایک بات بتائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو آپ کو نقصان نہ ہو. فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تم اپنے بھائیوں کی طرف لوٹنے والے ہو, تم اپنی سواریوں اور اپنے لباسوں کی اصلاح کر لو حتیٰ کہ تم ایسے نظر آؤ جیسے تم دوسرے لوگوں کے درمیان تل کی طرح ہو, اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بتکلف فحش اختیار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں دو تین باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس شخص نے یہ ساری باتیں بتائیں ان کا نام ابن حنزلیہ تھا اور وہ تنہائی پسند لوگوں میں سے تھے, عبادت گزار تھے, لوگوں سے بہت زیادہ نہیں ملتے تھے, یعنی ایک نیک آدمی تھے. یہ تمہید اس لیے راوی نے باندھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات کہیں کس میں ہے. ظاہر ہے کہ جو جتنا نیک شخص ہوگا اس کی بات کی اتنی ہی قیمت ہوگی. اب یہ کہ حضرت ابو الدرداء یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات بتائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو آپ کو نقصان نہ ہو, وہ اس لیے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, دوسروں کو دل بہلانے کی خاطر کسی کی غیبت کرتا ہے, کسی کا مذاق اڑاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہمیں تو فائدہ ہو جائے, ہم تو خوش ہو جائیں, لیکن آپ کو کوئی نقصان نہ ہو, یعنی آپ کا عمل ضائع نہ ہو. اور اس سے ایک اور بھی اشارہ تھا کہ بات سچی ہو, جھوٹی بات بھی نہ ہو. کیونکہ انسان اگر دوسروں کو بڑی بڑی باتیں سناتا رہے لیکن ان کی اصلیت کچھ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دوسروں کو تو شاید کچھ فائدہ ہو لیکن سنانے والے کے لیے سراسر نقصان دہ ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر مرتبہ ایک ہی جملہ دہراتے ہیں, ایسی بات بتاؤ کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو تمہیں کوئی نقصان نہ ہو. تو اس میں پہلی بات جو پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی چیز دیتے وقت اپنا نام بتائے یا ذکر کر دے کہ یہ میں تمہارے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں تو اس میں حرج کوئی نہیں اگر انسان کی اپنی نیت درست ہے. بات یہ کہ کوئی بھی نیکی جب انسان کرے تو چھپا کر کرنی چاہیے یا صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے, دنیا میں تعریف کی خاطر نہیں کرنی چاہیے. اب یہ کہ چونکہ اس نے ایک نیکی کی اور دوسرے کو پتا چلا کہ نیکی کس نے کی, تو کیونکہ بہت سے اور لوگوں کو بھی پتا چل گیا تو ایک نے کہا کہ چونکہ سب کو پتا چل گیا اس لیے اس کو کوئی ثواب نہیں, دوسرے نے کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں اگر اس کی لوگوں نے تعریف کی, اگر اس کی اپنی نیت اچھی ہے تو اس کو اجر ملے گا. تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دیا اور بہت غور سے سننے کا, کہ اکثر لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں دوسروں کو پتا چل جاتا ہے, کوئی تعریف کر دیتا ہے, کہیں اس سے نیکی ضائع تو نہیں ہو جاتی. تو بتایا کہ نہیں, اگر ہماری نیت لوگوں کی تعریف وصول کرنا نہیں لیکن ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں تو اس سے کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا. دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جہاد کے گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے صدقے کے لیے ہاتھ کھولنے والا اور وہ اس کو بند نہ کرے کبھی, یعنی مستقل طور پر خرچ کر رہا ہے. جیسے کہ گھوڑوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا, آپ نے فرمایا کہ تین قسم کا ہوتا ہے, ایک وہ جو ایک انسان کی ضرورت کا ہے, ایک وہ جو رحمان کے لیے, اور ایک وہ جو شیطان کے لیے. شیطان کے لیے وہ کہ جو بیکار ہے اور بلا وجہ میں انسان نے صرف تکبر کی خاطر رکھا ہوا ہے, اور ضرورت کے لیے وہ کہ جس سے انسان اپنی ذاتی ضروریات پوری کرتا ہے, اور تیسرا وہ جس پر بیٹھ کر وہ جہاد کرتا ہے, اللہ کے دین کی تبلیغ اور خدمت کرتا ہے. تو یہ جو تیسری قسم کا ہے جس کو اس حدیث میں رحمان کے لیے کہا گیا, تو اس کا یہاں پر اجر بتایا جا رہا ہے کہ اس پر انسان اس گھوڑے کو کھلانے پلانے میں, اور آج کے دور میں آپ گاڑی سے اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس گاڑی کو مینٹین کرنے میں, اس میں پیٹرول ڈالنے میں, اس کا ٹکٹ بھرنے میں, اس کے دوسری تیسری ضروریات پوری کرنے میں اگر انسان پیسے لگاتا ہے اور پھر اس سواری سے انسان اللہ کے دین کی خدمت کا کام لیتا ہے, فرمایا اس کا اتنا اجر ہے کہ جیسے ایک شخص یوں اپنے ہاتھ سے صدقے کے لیے اس نے گویا ایک ایپ کھول دی ہے, یعنی پیسوں کے خیرات کی, اور وہ اس نے اس کو بند نہیں کیا پھر دوبارہ, یعنی بے پناہ اجر اور ثواب والا کام ہے. اس لیے کہ کوئی بھی جہاد اور کوئی بھی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک وسائل نہ ہوں. آپ کی نیت بہت اچھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس بڑا جذبہ ہو سکتا ہے، بڑا علم ہو سکتا ہے، بہت ہمت اور بہادری ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں کہ آپ اس کو آگے تک پہنچا سکیں تو وہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں بے شمار فروٹس ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، دودھ ہوتا ہے، لیکن ہر چیز وہیں پر ضائع جاتی ہے کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام نہیں ہوتا، وہ ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں پہنچتی۔ تو وہ ایک علاقہ کتنا بھی رچ ہو، اگر اس کے رہنے والوں کی ضرورت سے وہ زیادہ ہو تو دوسرے لوگوں تک وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص اپنی ذات میں کتنا بھی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس وسیلہ اور ذریعہ نہیں کہ وہ کہیں پہنچ کر کوئی اچھا کام کر سکے، تو وہ سب ٹیلنٹ اور سب بھلائی جو ہے وہیں ضائع ہو جائے گی۔ لہذا نیکی صرف یہ نہیں کہ ہر انسان اٹھ کر خود تقریر شروع کر دے، یا نیکی صرف یہ نہیں کہ ہر انسان خود اٹھ کر جہاد کے لیے چل پڑے اور تلوار چلانا سیکھے، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ ایسا کام کرنے والوں کی انسان مدد کرے اور ان کے لیے وسائل اور اسباب مہیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، کسی کو ایک نعمت دی اور کسی کو دوسری۔ نیت اور جذبہ اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان خیر اور بھلائی کے کاموں کو عام کرنے کے لیے تڑپے اور کوشش کرے، اور جو کر سکے وہ کر لے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات جو فرمائی وہ یہ کہ تیسری جو تھی وہ لباس کے بارے میں تھی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے بھائیوں کی طرف لوٹنے والے ہو۔ بڑی زبردست بات ہے، یعنی دنیا سے جلدی واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ بہت دن تک یہاں جیو گے نہیں، بہت سے تمہارے ہی جیسے دنیا سے جا چکے ہیں، تمہیں بھی واپس جانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ تم وہاں جا پہنچو اور اصلاح کا کوئی موقع نہ رہے، ٹھیک ہونے کا کوئی وقت نہ بچے، تو دنیا میں ہی اپنے لباس کی اور اپنے طور طریقوں کی اصلاح کر لو۔ اور صرف لباس کی نہیں، بلکہ فرمایا کہ فحش کلامی نہ کرو، کیونکہ فحش اختیار کرنے والے کو یعنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور فحش گفتگو میں کیا ہے، گالی گلوچ اور دوسرے کو برا بھلا کہنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا تہبر نصف پنڈلی تک ہوتا ہے، اور ٹخنوں کے درمیان تک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ نے حرج کی جگہ جناح کا لفظ فرمایا، دونوں ہم مانا ہے، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی ٹخنے سے مراد یہ اینکلز ہیں، کہ یہاں تک تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے نیچے اگر ایڑیوں میں جا رہا ہے یا زمین پہ لٹک رہا ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہی ہے کہ اگر ہم یعنی تہبن کا ذکر آ رہا ہے اور یہ خیر مخصوص علاقے کا لباس ہے، لیکن اگر ہم پینٹ کے اگر اس کے پانچے موڑ دیتے ہیں وہ تو خوبصورت لگتی ہے اور وہ تو فیشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص تہبن پہن کر وہ اونچا کر لیتا تو وہ ناگوار لگتا ہے۔ تو اگر ناگوار لگے بھی تو خدا کے لیے اس کو ناگوار نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہر علاقے کے مخصوص لباس، آپ دیکھیں افریقی لوگوں کے آپ لباس دیکھیں تو آپ کو دیکھتے ہی ہنسی آ جائے گی کہ جس قسم کے وہ ڈریس اپ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس کو حقیر سمجھنے کی بجائے اسے اس علاقے کا خاص لباس سمجھتے ہوئے اصل جو روح ہے وہ یہ کہ ٹخنے جو ہیں ان سے نیچے نہ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ اپنا تہبند اونچا کرو، میں نے اس کو اونچا کیا تو آپ نے فرمایا اور اونچا کرو، میں نے اونچا کر لیا، اس کے بعد میں نے ہمیشہ اپنے تہبند کا خیال رکھا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہاں تک، فرمایا نصف پنڈلیوں تک۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تغبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا عورتیں اپنی چادروں کے کناروں کا کیا کریں، یعنی عورت کی چادر تو پیچھے تک لٹکتی ہے۔ فرمایا کہ ایک بالش لٹکا لیں، یعنی بے شک زمین سے اگر ایک بالش کپڑا بھی اس کا پیچھے کو آ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اگر اس سے اگر ان کے قدم کھلے رہیں، تو فرمایا تو پھر ہاتھ بھر لمبا کر لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی عورت کا لباس اگر بالش پر بالش سے زیادہ تر ہاتھ بھر اگر پیچھے کو آ رہا ہے یعنی لٹک رہا ہے تو اس کی پکڑ نہیں، یہ مردوں کے لیے ممانعت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب العالمين جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح کر دینا اور ہمیں بہترین نفع مند علم عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں بہترین علم پر عمل کی توفیق دے. یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق فرما. یا اللہ تو ہمارے گھروں میں خوشحالی اور سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. باب استحباب ترک الترفع فی اللباس تواضعا. تواضع کے طور پر شاندار لباس ترک کرنے کے مستحب ہونے کا بیان. وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ دعاه اللہ یوم القیامة علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسها. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو قدرت کے باوجود محض تواضع کے طور پر عمدہ لباس پہننا ترک کر دیتا ہے, اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کا جو لباس چاہے پہن لے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر نہایت قیمتی لباس پہننے کی گنجائش اس کے پاس ہے اور اس کی وہ حیثیت رکھتا ہے, لیکن وہ جان بوجھ کر اپنی مرضی کے ساتھ اپنے اختیار اور اپنی تواضع کے ساتھ اس سے کم تر درجے کا لباس اختیار کرتا ہے, تو اس کے اس جذبے کی قدر کی جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر پہن سکتا ہے تو وہ فقیر نظر آئے اور لوگ اس کو صدقہ خیرات دینے لگیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اگر اپنے لباس کی قیمت بچا کر کسی اور خیر کے کام میں اسے استعمال کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اسے لگانا چاہتا ہے, تو جس بھلائی کے کام میں وہ اس پیسے کو لگائے گا اس کی بہرحال قدر کی جائے گی. اور یہاں پر یہ جو لفظ آیا کہ قیامت کے دن وہ ایمان کا جو چاہے لباس پہن لے, یعنی اس کا بدلہ اس کو یا عوض اس کو قیامت کے دن ایمان کی شکل میں دیا جائے گا, جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایمان ہی کی خاطر یا اللہ ہی کی خاطر اس نے دنیا میں اپنی خواہش کو چھوڑا تھا. اگلا باب ہے, باب استحباب التوسط فی اللباس ولا یقتصر علی ما یزری بہ لغیر حاجت ولا مقصود شرعی. لباس میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان, اور یہ کہ ضرورت اور مقصود شرعی کے بغیر عیبناک لباس نہ پہنے. عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حضرت عمر بن شعيب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال کی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر فقیر نظر نہ آئے, بلکہ اس مال کو استعمال کرے، اس نعمت کا اظہار کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے رب کی نعمت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا اظہار کرو، کیونکہ نعمت کا اظہار تکبر کے بغیر، یعنی تکبر کے ساتھ سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن تکبر کے بغیر نعمت کا اظہار بھی پسندیدہ ہے، اور وہ شکر ادا کرنے میں شامل ہے۔ اگلا باب ہے باب تحریم لباس الحریر علی الرجال و تحریم جلوسہم علیہ واستنادہم الیہ وجواز لبسہ للنساء، مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننے، اس پر بیٹھنے اور اس کے ساتھ تکیہ لگانے کی حرمت، اور عورتوں کے لیے اس کے پہننے کے جواز کا بیان۔ یہاں پر باب کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسے لباس استعمال نہ کریں کہ جس سے ان کی طبیعت کے اندر سہل پسندی آئے، لیکن عورتوں کے لیے نزاکت کو پسند کیا گیا ہے، وہ اگر ایسا لباس استعمال کریں تو ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں، لیکن مردوں کو ایسا لباس پہننے، حتیٰ کہ ایسے لباس کے تکیے استعمال کرنے سے بھی منع کیا گیا جس میں ریشم کا اثر موجود ہو، کیونکہ لباس اپنی ہیئت، اپنی بناوٹ، اپنے ٹیکسچر کے اعتبار سے بھی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور ریشم کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس کے پہننے کے بعد انسان کے جذبات جو ہیں ان میں بھی نرمی اور جسم کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو مردوں کے لیے اس کیفیت کو ناپسند کیا گیا، کیونکہ اسلام میں جہاد زندگی کا ایک لازمہ ہے، اگر مرد آرام دہ زندگی کے عادی ہو جائیں تو پھر وہ جسمانی مشقت کر نہیں سکتے، جو کہ ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ اس میں پہلی حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب سے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبس الحریر فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس نہ پہنا کرو، یعنی مردوں کے لیے ہے، کیونکہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وَأَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک ریشم وہی پہنتا ہے جو بے نصیب ہے، یعنی جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بخاری اور مسلم۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، من لا خلاق له، یعنی جس کا کوئی حصہ نہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا لم يلبسه فی الاخرہ متفق علیہ۔ حضرت عمر کی احادیث کے علاوہ حضرت انس سے یہ حدیث روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا۔ اور یہ تمام احادیث پھر یاد دلا دوں کہ مردوں کے بارے میں ہیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله فی یمینہ وذهبا فجعله فی شمالہ ثم قال ان ھذین حرام علی ذکور امتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ یعنی اس حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا، یہ دونوں چیزیں پہننا میری امت کے مردوں کے لیے حرام کی گئی ہیں اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن کے درجے پر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائیں پیئیں، اور اس بات سے منع کیا کہ ہم ریشم اور اطلس کا لباس پہنے یا اس پر بیٹھیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اگلا باب ہے باب جواز لبس الحریر لمن بہ حقت، خارش والے شخص کے لیے ریشم کے پہننے کے جواز کا بیان، کیونکہ وہ ٹھنڈک اس میں ہوتی ہے، نرم لباس ہوتا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کو ریشم پہننے کی اجازت دی، اس لیے کہ ان دونوں کو خارش کی شکایت تھی، یعنی ان کی سکن اس طرح کی تھی کہ دوسرا کوئی لباس اس پر تکلیف دے تھا، اس لیے ایکسپشنل صورتحال کے تحت انہیں اس لباس کی اجازت۔ اس سے آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں کتنی آسانی ہے، اور بے جا قسم کی سختی نہیں ہے، اور بے جا زہد اور تکشف نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اگر حرام بھی ہے تو مخصوص حالات میں اور مخصوص ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلا باب ہے، باب النہی علی افتراش جلود النمور والرکوب علیہا، چیتے کا چمڑا نیچے بچھانے یا اس پر سوار ہونے کی حرمت کا بیان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشم یا چیتے کے چمڑے پر سوار نہ ہوا کرو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے اور طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں ان جانوروں کی نسلوں کو باقی رکھنے کا کتنا مسئلہ ہے اور ان کی حفاظت، اور شاید اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اس چیز سے منع کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص چیتے کا شکار کرے گا تو چیتے کا گوشت تو کھا نہیں سکتا، اسلام میں تو اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور پھر دوسرا پرپز یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی کھال کو انسان کسی استعمال میں لائے، تو اس کو سواری کے لیے استعمال کرنے یا اسے بچھانے اور اس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے خود بخود جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسلیں نایاب ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، اور جو جانور انسان کی ضرورت کے ہیں وہ پیدا بھی کثرت سے ہوتے ہیں، جیسے بکری، بھیڑ، گائے وغیرہ۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ پہلی حدیث میں صرف چیتے کا ذکر ہے، جبکہ اگلی حدیث میں اور درندوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے ترمذی کی، جس میں درندوں کے چمڑے نیچے بچھانے سے منع فرمایا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پہننا بھی پر پسندیدہ نہیں، کیونکہ انسان جس قسم کا لباس پہنتا ہے اس قسم کی خصوصیات خود بخود اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ تو درندوں کا لباس اگر انسان پہن لے تو پھر اس کے اندر درندوں کسی فیلنگ کا آنا بھی ایک طبعی عمل ہو جائے گا۔ اگلا باب ہے، باب ما یقول اذا لبس ثوبا جديدا او نعلا او نحوه، جب نیا کپڑا یا جوتا وغیرہ پہنے تو انسان کیا کہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه امامۃ او قمیصا او رداء یقول اللهم لك الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، یعنی پگڑی، قمیص یا چادر وغیرہ، اور فرماتے، اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس لباس کے شر سے، اور اس چیز کے شر سے بھی جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ یہ لباس پہننے کی ایک دعا ہے، اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہیں۔ مثلا ایک اور دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، وہ بھی مسنون دعا ہے، وہ بھی پڑھنے سے اس لباس کا ایک طرح سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے بارے میں سوال بھی کرے گا کہ ان کو پا کر میرا شکر کتنا ادا کیا، جب میں نے تجھے دیا تو تُو نے لے کر کیا کیا۔ تو جب انسان اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس طرح کی دعائیں پڑھتا ہے تو یہ دراصل اس نعمت کا ایک طرح سے شکر ادا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے عام انسانوں کے درمیان جیسے لین دین ہوتا ہے، تو ایک انسان جب دوسرے پر کوئی احسان کرتا ہے تو جواباً اس کا اخلاقی فرض، قانونی طور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ غیر مسلم قومیں آگے بڑھی ہوئی ہیں، خصوصاً اردو اس معاملے میں بہت ہی پیچھے ہے کہ اس میں شکریہ کے الفاظ بڑے اجنبی قسم کے لگتے ہیں۔ میں ایک نو مسلم کا پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا کہ میں ایک دفعہ لندن میں کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، اس نے میرا ڈریس دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید میں کوئی ایشین ہوں، تو مجھے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان میں شکریہ کا لفظ نہیں، اس لیے کہ میں جتنے بھی ایشینز میرے ساتھ سوار ہوتے ہیں جب وہ اترتے ہیں تو وہ شکریہ نہیں کہتے، یوں لگتا ہے کہ ان کی زبان میں شکریہ کا لفظ نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا عادت ہے، مثلا اگر آپ کسی ٹیکسی پر بیٹھیں یا اتریں اور آپ پیسے دیتے وقت تو آپ تو سوچیں گے کہ احسان کیا ہے اس پر، اس کو پیسے دے کر، حالانکہ اس کا بھی ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک آرام فراہم کیا۔ تو ضروری نہیں کہ انسان کوئی بہت بڑا ہی کوئی احسان کرے تو اس پر شکریہ ادا کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا اور اس سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، باہم انسانی تعلقات کی خوشگواری، اور تعلقات کی خوشگواری انسان کے اپنے فائدے میں ہے، اس لیے کہ جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو انسان اگرچہ بھلائی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے لیکن اس کو خود اس سے تسکین حاصل ہوتی ہے، خود اس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی طرف دیکھ کے مسکرائیں گے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے مسکرائیں اور جواب میں آپ کو مسکراہٹ نہ ملے۔ تو جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ دراصل دوسرے کا دل خوش کرتے ہیں، اور جب دوسرا آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو جواباً آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو دوسرے کے دل میں آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا معاملہ آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے ہی انسان اپنی زندگی کے اندر جسے کہتے ہیں ایک بہار لا سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایفرٹ کر کے، اور اسی زندگی کو انسان تلخ بنا لیتا ہے، اور اسی زندگی کو انسان ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ذریعے، اسے وہ کہتے ہیں نا کہ زبان ہی انسان کو عرش پہ بٹھاتی اور زبان ہی انسان کو تخت سے گراتی ہے، کہ انسان کے پاس آئی ہوئی نعمتیں جو ہیں بعض اوقات زبان کی تلخی کے ذریعے اس سے چھن جاتی ہیں، اور انسان کو ملنے والی بڑی بڑی نعمتوں میں سے انسانوں کے تعلقات بہترین جب انسانوں کے ساتھ ہوتے تو انسان حقیقی معنوں میں لائف انجوائے کر سکتا ہے، کیونکہ تنہا انسان اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر آپ اپنی نعمتوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو آپ زندگی کو کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں؟ لیکن یعنی اگر اسلام کی پوری روح کا جائزہ لیا جائے تو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسلام، یعنی انسان سوچتا ہے یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب چیزیں دراصل کیا ہیں، تو ان سب چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں کہ عبادات میں بھی اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے لیکن دراصل لوگوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حق دے رہے ہیں تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ساری مصیبت ہمارے لیے کہ ہم ہی حق دیتے رہے، نہیں، صرف ہمیں نہیں کہا گیا، سب لوگوں کو کہا گیا کہ وہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ جب وہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اور انسان جب قربانی کرتا ہے تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے جب قربانی کرتے ہیں تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں عرض کر رہی تھی کہ اسلام کی اصل روح یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ مل کر جینا سیکھو اور انسانوں کے ساتھ شیئر کرو، اور جب انسان کسی بھی چیز کو شیئر کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے اچھے آئیڈیاز کو اگر کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے علم کو شیئر کرتا ہے، اپنے مال کو شیئر کرتا ہے، اپنی مسکراہٹوں اور خوشیوں کو شیئر کرتا ہے، تو انسان کی وہی زندگی ایک باغ و بہار بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان اس معاملے میں خود غرضی کا شکار ہوتا چلا جائے تو پھر وہ ساری نعمتیں انسان بعض اوقات خود بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہو گیا، اور نفس کا بخل ہی دراصل یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری نعمتوں کو صرف اپنے ہی لیے خاص سمجھے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ لباس پہنے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ نعمت ایک جنگلی جانور کی طرح ہوتی ہے، شکر ادا کرنا اس جانور کو باندھ لینا ہے۔ جب انسان نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو دراصل وہ نعمت اس کے پاس فائدہ مند نعمت بن جاتی ہے، ورنہ وہی نعمت انسان کے لیے عذاب ہو جاتی ہے۔ لباس پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کا بیان، اس بارے میں پیچھے بھی احادیث گزر چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آج کا جو باب ہے لباس کے علاوہ وہ ہے کتاب و آداب النوم، سونے کے آداب کا بیان۔ والاستجائی والقعودی والمجلسی والجلیسی والرؤیا، کتاب آداب النوم، سونے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس، ہم مجلس اور خواب کے آداب کا بیان۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه نام على شقه الایمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبتن و رہبتن الیکا لا ملجأ ولا منجأ منکا الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا و نبیک الذی ارسلتا رواہ البخاری بہذا اللفظ فی کتاب الادب من صحیحہ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دائیں پہلو کے بل لیٹتے اور پھر پڑھتے، اے اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات ہے، میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے مبعوث فرمایا. اسے بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الادب میں اسی طرح روایت کیا ہے. انتہائی خوبصورت دعا ہے، اگر پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ جیسا کہ قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب سونے لگتا ہے تو اس کی ایک روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے، گویا دوسرے معنوں میں اس کا شعور جو ہے اس سے چھن جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دینے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ روح اس میں لوٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ ارادہ نہیں فرماتے تو وہ دوسری جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. اور انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ نیند اور موت آپس میں بہنے ہیں، یا نیند بھی موت کی بہن ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب انسان نیند کی حالت میں اپنے آپ کو ایک طرح سے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے تو شعوری طور پر جب وہ الفاظ بولتا ہے کہ اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں، یعنی جو تو لے رہا ہے وہ تیرے ہی حوالے، میں اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، یعنی سب دنیا کو چھوڑ کر تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تو گویا ایک طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتا ہے. اور پھر میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اگر میری یہ نیند جو ہے میری موت کا سبب بن رہی ہے اور مجھے دوبارہ دنیا میں آنے کا شاید موقع نہ ملے تو پھر میری جان تیرے حوالے اور تجھ سے میں رحم کی امید کرتا ہوں، میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، یعنی دراصل پشت کو پناہ میں دینے کا مطلب ہے کہ تو مجھے حفاظت عطا کر، تو مجھے بچا. اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان بالکل اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اسے تو نہیں پتہ چلتا کوئی چیز اوپر آ گرے، کوئی چیز کاٹ جائے، کوئی کچھ کر جائے. آپ دیکھیں کہ کئی کتنے حادثات ہم سنتے ہیں کہ سوئے ہوئے ذبح کر دیا، سوئے ہوئے مار دیا، سوئے ہوئے کچھ سنگھا کے گھر لوٹ لیا، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں سوئے ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ سونا انسان کی ضرورت بھی ہے، اور جب تک ساؤنڈ سلیپ نہیں لیتا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اس کی ایک جس طرح بھوک کو پورا کرنا کھانا ایک ضرورت ہے، اسی طرح سونا ایک ضرورت ہے. اور جب انسان پوری طرح سو جاتا ہے تو پورے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے نفع اور نقصان سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتا چلتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے، کیونکہ جب تک انسان جاگتا رہتا ہے تو اس وقت تک انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، لیکن جب سو جاتا ہے اس کا سب اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اس پہ کچھ بھی مصیبت ٹوٹ پڑے، خدا نخواستہ کوئی بھی تکلیف آ جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہ کہو کون تمہاری نگہبانی کر رہا ہے رات کو اور دن کو رحمان سے، یعنی اگر رحمان تمہیں سوتے ہوئے میں پکڑ لینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا لے، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا. تو اس لیے جب سوتے وقت انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، یعنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تو دراصل انسان اپنا آپ اللہ کے حوالے کر کے تو نیند جیسی غفلت میں بھی بے فکر ہو کے سوتا ہے، بے خوف ہو کے سوتا ہے. ادروائز اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے، اور ہو بھی سکتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے، یعنی میں ایسا کر رہا ہوں، یعنی صرف خوف ہی نہیں ہے میرے اوپر لاحق بلکہ تیری محبت بھی ہے، کہ دوسروں سے کٹ کر میں تیری ہی طرف آنا چاہتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا بھی کوئی عزیز ہو، کتنا بھی کوئی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جب آپ سو رہے ہوں تو وہ کھڑا ہو کر آپ کی نگرانی کرتا رہے یا آپ کی حفاظت کرتا رہے کہ آپ کے ساتھ کیا گزرنے لگی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ نیند کی حالت میں انسان اگر اچانک ہڑبڑا کر اٹھتا بھی ہے، اور بعض اوقات آپ کو شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی کہ آپ اٹھ کے پانی بھی پی لیں.